الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن مسلم بن يسار قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم إلى الآية. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبحمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهوره بيده فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبحمل أهل النار يعملون. فقال رجل: فيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مالك والترمذي وأبو داود. حضرت مسلم بن يسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ جب تیرے رب پروردگار نے بنی آدم سے ان کی پیشوں سے ان کی اولاد کو پکڑا، اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم الی الایا، یہ قرآن کی آیہ کریمہ ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ساری اولاد کو نکالا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ سے پوچھا جا رہا تھا تو فرمایا: بے شک اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پیٹھ پر پھیرا، اس میں سے اولاد نکالی اور فرمایا: یہ لوگ میں نے جنت کے لیے پیدا کیے اور جنتیوں کے کام کریں گے. پھر ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس سے اولاد نکالی، فرمایا: یہ لوگ میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیے اور دوزخیوں کے کام کریں گے. ایک آدمی نے عرض کیا: پس کس واسطے عمل کرنا ہے؟ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پیدا ہی جنت یا دوزخ کے لیے ہو گئے تو وہیں پہنچ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں کے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ جنتیوں کے عملوں میں سے ایک عمل پر مرے گا اور اسی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. جب کسی بندہ کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخیوں کے کام کرواتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوزخیوں کے عملوں میں سے عمل پر مرتا ہے، اس کے سبب اس کو دوزخ میں داخل کرے گا. یہ مالک، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کی ہے. اس میں کئی باتیں ہیں. پہلی عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں آتا یا وسوسا رہتا ہے کہ قیامت کو ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہوگی. یہ کیسے ہوگا؟ کتنے کب سے گزر چکے، کتنے کب آئیں گے؟ کوئی جل گیا، کوئی کہاں مرا، کوئی کہیں کھپ گیا، کسی کا نشان ہی نہیں ملا، تو یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا: یہ آج کی بات نہیں ہے، تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کریم نے ازل میں آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اولاد کو نکالا. تفسیر میں بھی مفسرین نے مختلف ارشاد فرمایا ہے. بعض حضرات نے لکھا ہے صرف ارواح کو جمع کیا گیا، لیکن ارواح باپ کی پشت میں تو نہیں ہوتی، روح تو عالم امر میں ہوتی ہے. پشت میں تو مادہ ہوتا ہے وجود کا، وہ شکم مادر میں آتا ہے تو اس میں تو کوئی روح نہیں ہوتی، وہ نطفہ ہی رہتا ہے، پھر خون کی پھٹکی بنتی ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وجود انسانی بنتا ہے، وہ مکمل ہو جاتا ہے 120 دن میں، تو پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. تو باپ کی پشت میں روح تو نہیں ہوتی. اور اگر صرف وجود بغیر جان کے کھڑے کر دیے جائیں تو وہ بھی کوئی بات نہیں بنتی. تو گویا حق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسان وجودوں اور روحوں سمیت مکمل انسان بنا کر جمع کیے گئے. یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ پہلے ہو چکا ہے. صرف ایک آدم علیہ السلام کا وجود عالی تھا، دوسرا کوئی وجود ابھی من سے شہود پہ نہیں آیا تھا، ماں باپ بھی نہیں بنی تھی، ان کا بھی ثبوت نہیں ملتا، ان کی اولاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آگے انسانیت کا. تو اللہ ایسا قادر ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو ان کی پشت سے نکال کر کھڑا کرے اور علیحدہ کر دیے کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ بدبخت دوزخ میں جائیں گے. جب یہ بات ہوئی تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، ازل سے دوزخی اور جنتی تو الگ الگ ہیں، تو کوئی کیا کرے گا پھر، جو بھی کرتا رہے جنتی نے جنت بھی آنا ہے دوزخی نے دوزخ. فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ بات علم الہی سے متعلق ہے، وہ ازل سے جانتا ہے کہ کون کیا کرے گا اور انجام کار کہاں پہنچے گا. اس نے بندوں کو مجبور نہیں کیا کہ تم خواہ مخواہ دوزخیوں کے کام کرو گے اور تمہیں میں دوزخ میں عذاب دوں گا، یہ نہیں ہے بات. بات یہ ہے کہ وہ مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتے، اس کا علم ازلی ہے، اس کی ذات قدیم ہے، اس کے علوم بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے. وہ جانتا ہے کہ مخلوق کو میں اختیار دوں گا، نیکی کا راستہ سمجھاؤں گا، کتابیں نازل کروں گا، نبی بھیجوں گا، لیکن یہ جو بدبخت ہیں یہ بات نہیں مانیں گے، یہ پھر جہنم میں جائیں گے. یہ نیک وقت لوگ ہیں، یہ انبیاء کا اتباع کریں گے، یہ جنت میں جائیں گے. تو یہ بات علم الہی سے ہے، آپ کا امتحان ہے. اللہ نے آپ کو توفیق عمل دی ہے، نیکی اور بدی سمجھا دیا ہے، وہدینا السبیلا، راستہ واضح کر دیا ہے، اما شاکر اما کفورا، دونوں راستے سامنے ہیں، اللہ کے شکر کی راہ اختیار کر لے یا کفر کی راہ اختیار کر لے، انسان کو اختیار ہے، لہذا عمل کرو. جو جنت کے لیے پیدا ہوئے فطرتاً ان کا مزاج ان چیزوں کو پسند کرے گا جو اہل جنت کے لیے چاہیے، جنہوں نے جہنم میں جانے ان کے مزاج ہی بگڑ جائیں گے، انہیں وہ باتیں پسند ہوں گی جو انہیں جہنم میں لے کے جائیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے مزاج بنتے بگڑتے رہتے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی انہیں خیال آ جاتا ہے، توبہ کر لیتے ہیں، رجوع اللہ کر لیتے ہیں، نیکی اختیار، ان کا انجام نیک ہو جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکی کرتے رہتے ہیں، بھلائی کرتے رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، نماز روزہ حج زکات کرتے، پھر کسی سطح پر آ کر انہیں کوئی دنیا کا لالچ یا اپنی بڑائی کا لالچ یا کسی گناہ کا خیال آ جاتا ہے، ادھر بدل جاتے ہیں، تو انہیں عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, انجام برائی کے ساتھ ہو جاتا ہے. چونکہ مرتے دم تک, حتی یاتی عقل یقین, موت کے آنے تک انسان کے پاس اختیار ہے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد نہیں مسئلہ کیا تھا, کوئی شرعی مسئلہ تھا, اس پر حضرت بہت تلاش و جستجو کرتے رہے کہ اس کا حل کیا ہے. اب مجھے یاد نہیں مسئلہ کیا تھا, کبھی یاد تھا بھول گیا, مدت ہو گئی, 40-45 سال پرانی بات ہے. کب وہ سارا وہ مسئلہ یاد نہیں, بات یاد. تو وہ الجھ رہا تھا, ایک کتاب سے دوسری, دوسری سے تیسری, ان کی شرحیں دیکھیں تو بات صاف نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت رحمت اللہ نے فرمایا, قاضی صاحب آئے نہ بیٹھیں, مصنف سے خود بحث کر کے دیکھتے ہیں کہ اصل انہوں نے بات, ان کا مقصد کیا ہے, انہوں نے لکھا کیا ہے. اب مصنف پتہ نہیں کہیں پہلی دوسری صدی تیسری صدی ہجری کے تھے, مدت ہوئی, دنیا سے گزر چکے, مراقبے کیے گئے. جی مصنف بہت بڑے عالم تھے, بہت معروف, بہت بڑے عالم, اور بہت بڑا کشف ہوتا تھا انہیں, بہت بڑے صاحب مشاہدہ تھے. انہوں نے ایک کتاب اس زمانے میں لکھی تھی, اور اس میں انہوں نے آج کے حالات لکھے تھے کہ دنیا میں کیا کیا ہوگا. تو اس میں وہ لکھتے ہیں, ایک دو چیزیں مجھے جو یاد رہ گئیں, کہ روشنی سوا نیزے پہ آ جائے گی. انہوں نے سٹریٹ لائٹس کا مشاہدہ کر کے, تو بجلی کے کھمبوں کو سوا نیزے کیا کہتے, گلیوں میں سوا نیزے پہ روشنی ہوگی. اور ہوائی جہاز کے بارے انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ ایسی سواری ہوگی جو مہینے کا سفر گھنٹوں میں طے کرے گی, اور وہ زیرو نہیں ہوگی. جتنی میں نے سمجھ آ سکی, تو انہوں نے آج کے حالات بھی اپنے اس ان مشاہدات میں لکھے تھے, بہت مشاہدات ان کے واضح تھے. جب مراقبہ کیا گیا تو پتہ چلا, جی ان سے تو بات نہیں ہو سکتی, وہ تو سخت عذاب میں, لا حول ولا قوت الا بالله. حضرت نے فرمایا, اتنا بڑا عالم, اتنا بڑا صوفی صاحب مشاہدہ, ہو کیا گیا اسے؟ حضرت کے مراقبات مجھے یاد ہے, اس وقت آخری عرشوں میں تھے, آٹھویں میں تھے یا نویں میں تھے, یہ مراقبات حضرت جی کے چل رہے ہیں. حضرت نے فرمایا, قاضی صاحب آئیں, ان پہ توجہ کرتے ہیں, القاء کرتے ہیں کہ عذاب اٹھ جائے. بیڑیاں لگی ہوئی ہیں, کوڑے برس رہے ہیں, سخت عذاب ہو. بڑے زور سے القاء کیے گئے, یہ وہ, کچھ بھی اثر نہیں ہوا, وہی حالت وہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت نے فرمایا, قاضی صاحب یہ کام ہم سے تو تکڑا ہے, اسے بارگاہ رسالت میں لے چلے. چنانچہ مراقبے میں صورتحال بارگاہ نبوی میں پیش کی گئی. جب عرض گزاری گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رخ انور پھیر کر نگاہ فرمائی تو معاشہ رک گئی, وہ جو دھواں گرمی تھی ختم ہو گئی, بیڑیاں کٹ کر گر گئیں, اور وہ سارا جو عذاب کا سماں تھا وہ ختم ہو گیا. جب عذاب ہوتا ہے تو شکل انسانی نہیں رہتی, کسی جرم پر ہوتا ہے تو جس مزاج کا جرم ہو وہ جس جانور کا مزاج و شکل اس طرح ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر میں ان کی شکل بھی درست ہوگی, کیونکہ ایمان تو باقی تھا, خطا پر عذاب ہو رہا. کچھ درست ہوئے تو حضرت نے وہ مسئلہ پوچھا, تو کہنے لگے, یار ابھی تو میری ہڈیاں دکھ رہی ہیں, ذرا مجھے دم لینے دو, میں عرض کرتا ہوں. پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جوڑے کپڑے عطا فرمائے، فرمایا ایک اس کو پہنا دو ساری کمی دور ہو جائے گی، اشاش بشاش ہو جائے گا، ٹھیک ہے. دوسرا حضور نے فرمایا حضرت جی کو یہ آپ کے لیے ہے، لیکن یہ ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، جب آپ آئیں گے تو آپ کو دے دیں. مجھے یہ اچھی طرح یاد. چنانچہ پھر ان سے وہ مسئلہ حضرت نے ڈسکس کیا تو پوچھا یہ گیا کہ چلو مسئلہ تو ہو گیا، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنے مناظر، اتنے مشاہدات، اتنا عمر بھر کا مجاہدہ، تو ہوا کیا؟ کہنے لگے اسی کشف اور مجاہدے نے مجھے مروا دیا. بے پناہ کشف ہوتا تھا، میں صدیوں کے فاصلے ناپ کر صدیوں بعد اور صدیوں گزری ہوئی بات دیکھ لیتا تھا. وہ کشف پر جو بھروسہ تھا وہ مجھے مروا گیا. جب نزع کا وقت آیا تو میرے سامنے ایک واضح کھلی سڑک، اس کے ساتھ ایک اور روشن سڑک، دو سڑکیں بنی. اتنے میں میں نے دیکھا تو ایک تیسرا راستہ بھی بڑا پھولوں سے سجا ہوا اور بڑا خوشنما بن گیا. مجھے آواز آئی کہ ادھر آ جاؤ بھائی، یہ راستہ بڑا مزیدار ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا چلو دیکھو اس پہ چلتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ کیا، ارادہ کیا، قدم اٹھاتا ہوں پھر رک گیا. میں رک تو گیا لیکن اس ارادے سے میری منازل سلب ہو گئیں، نیکیاں سلب ہو گئیں، اب میں عذاب میں گرفتار ہو گیا. چونکہ پہلے دو راستے قرآن اور حدیث تھے، یہ شیطان نے پیدا کر دیا. تو اللہ نے فرمایا تجھے اپنے کشف پہ اتنا اعتبار ہے، جو میں نے راستے پیدا کیے ان کے مقابلے میں تو راستہ چنتا ہے. میں گرفتار عذاب ہو گیا، چلا نہیں. فرماتے تھے اگر میں قدم رکھ دیتا تو ایمان بھی سلب ہو جاتا، کبھی نجات نہ ہوتی. لیکن میں نے ارادہ کیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا تھا. تو نزدیکیاں رہا بیش ببد حیرانی، جن کے منازل یا مقامات زیادہ ہوتے ہیں ان کے لیے احتیاطیں اور آداب بھی بہت کڑے اور زیادہ بہت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ کون جنت میں جائے گا، وہ جانتے ہیں کہ کون جہنم میں جائے گا. اور انہوں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والے افراد کو جسموں اور روحوں سمیت نکال کر کھڑا کر دیا الگ الگ، کہ یہ لوگ کام جنتیوں کے کریں گے. یہ فرمایا تم عمل کرو، جو جنت جانا چاہے گا اللہ اس کا مزاج جنتیوں کا بنا دے گا، وہ جنت کے جانے والے کام اسے آسان لگیں گے، دوستیوں والے مشکل لگیں. جو نافرمانی کا فیصلہ کر لے گا، جہنم جانا چاہے گا، اسے دوزخیوں والے کام آسان لگیں گے، جنتیوں والے مشکل. اس کے لیے اسے نماز کے لیے اٹھنا بہت محال لگے گا، ساری رات جا کے مارنا اسے آسان لگے، ساری رات بھاگ دوڑ کرنا، قتل و غارت کرنا، دہشت گردی کرنا، بدکاری کرنا، لوگوں کا مال چڑھانا، یہ اسے آسان لگے. اور اٹھ کر وضو کر کے سجدہ دینا اسے بڑا مشکل لگے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جدھر کا تم فیصلہ کرو گے، انتخاب کرو گے، وہ راستہ آسان کر دیا جائے گا، مزاج ایسا بنا دیا جائے گا. لہذا عمل کریں اور محنت کریں. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه كتابان فقال اتدرون ما هذان الكتابان قلنا يا رسول الله الا ان تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار واسماء ابائهم وقبائلهم ثم اجل على اخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم ابدا فقال اصحابه فيما الامر يا رسول الله ان كان امر قد فرغ منه فقال سدوا وقاربوا فان صاحب الجنه يختم له بامر اهل الجنه وان عمل اي امر ان صاحب النار يختم له بامر اهل النار وان عمل اي امر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من عباد من العباد فريق في الجنة فريق في السعير. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں، شارحین حدیث یہاں فرماتے ہیں، بڑی لمبی توجیہیں کرتے ہیں اور بڑی اس پہ بحث فرماتے ہیں، حقیقت حال یہ تھی کہ خارج میں کتابوں کا وجود نہیں تھا، وہ دونوں کتابیں جو حضور کے دست اقدس میں تھیں وہ کشفن تھیں، خارج میں کتابوں کا وجود نہیں تھا لیکن حضور کے دست اقدس میں دائیں میں بھی تھی بائیں میں بھی تھی اور صحابہ کرام کو بھی سب کو نظر آ رہی تھی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، خاص اور عام. وہ فرماتے ہیں خواص کون ہوتے ہیں؟ خواص وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی جانب سے علوم عطا کر دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی محنت مجاہدہ مشقت کوئی کمال کہیں سے سیکھنا نہیں ہوتا، اللہ کی بارگاہ سے انہیں وہ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں، اسے علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا براہ راست علم. فرماتے ہیں صحابہ کرام خواص میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کشفن ہر چیز نظر آ ہی رہی تھی، ان کو بھی دکھائی دے رہی تھی، تو یہ خواص میں تھے. عام کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو برسوں محنت کرتے ہیں اور گرتے پڑتے کسی حقیقت تک ان کی رسائی ہوتی ہے، وہ عام لوگ ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کتابوں کا خارج میں وجود نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کشف نظر آ رہی تھی، صحابہ کرام کو بھی نظر آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتابیں دونوں ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں اور فرمایا اتدرون ما هذان الكتابان، فرمایا جانتے ہو ان کتابوں میں کیا ہے؟ یہ دو کتابیں ہیں، جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ قلنا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، ہم نے اس کی یا رسول اللہ ہم کیا جانیں، ہم تو تب جانیں گے جب آپ ہمیں اس سے مطلع فرمائیں گے، آپ ارشاد فرمائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ان میں کیا ہے. فقال للذی فی یده الیمنا ھذا کتاب من رب العالمین فی اسماء اہل الجنہ، تو آپ کے دائیں دستے مبارک میں جو کتاب تھی اس پر اشارہ کرتی فرمایا یہ کتاب ہے، اس میں جنت میں جانے والے قیامت تک جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں تخلیق آدم سے لے کر قیامت ہیں، ان سب کے نام ہیں وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ ان کے والد کے نام والدوں کے نام ہیں اس میں، وَقَبَائِلِهِمْ اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، ثُمَّ وُجِلَ عَلَىٰ آخَرِهِمْ اور آخر تک ان کے متعلق ساری معلومات اس کتاب میں جمع کر دی گئی. وَلَا فَلَا يَزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ اس میں کچھ بڑھے گا نہ اس سے کچھ کم کیا جائے گا. ثم قال للذي في شماله پھر آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کتاب تھی اس کے بارے فرمایا، هذا كتاب من رب العالمين فيه اسماء اهل النار یہ جو کتاب دائیں ہاتھ میں ہے یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اس میں اہل دوزخ کے نام ہیں، ان کے باپوں کے نام ہیں، قبائل کے نام ہیں. پھر اسے آخر تک ختم کیا اور فرمایا اب اس میں کوئی نہ زیادتی ہوگی نہ کمی ہمیشہ ہمیشہ کی. فقال اصحابہ فیم العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد فرغ منہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کام تو ہو گیا، فارغ ہو گئی تقدیر الہیہ سے، اللہ کریم نے فیصلے کر دیے، جنتی بھی طے ہو گئے دوستی بھی طے ہو گئے، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ اب عمل کا کیا باق بچا، عمل سے کیا ہوگا؟ فقال سدو وقاربو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضبوطی سے پکڑو، دین کو جانے نہ دو، آخری دم تک احکام الہی کو چمٹ جاؤ، مضبوطی سے پکڑو. وقاربو اور قرب الہی تلاش کرو، قریب ہونے کی کوشش کرو، اللہ کا قرب، دین قرب الہی کا نام ہے، دین اطاعت الہی کا نام ہے. جب اللہ کی اطاعت خلوص قلب سے کرو گے تو قرب الہی نصیب، اور زیادہ سے زیادہ اس میں کوشش کرو، چمٹ جاؤ ایک ایک رکن ایک ایک حکم سے. وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ أَصْحَابَ النَّارِ يَخْتِمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يَخْتِمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ عَمَلَ أَيَّ عَمَلٍ تم محنت کرو، جو جنت جانے کا فیصلہ کریں گے جب بھی کر لیں، سبحان اللہ، کتنی برائیاں کر چکے ہوں، کتنے گناہ کر چکے ہوں، کتنے دوستیوں جیسے کام کر چکے ہوں، جب طے کر لیں انتہائی دل کی گہرائی سے کہ مجھے جنت جانا ہے، توبہ کر لیں، اللہ اس سے جنتیوں کے کام آسان کر دے گا اور اسے جنت پہنچا دے گا. ون صاحب النار یختم لہو بعمل اہل النار ون عمل ای عمل، اور جو کبھی بھی جب بھی زندگی میں یہ کار کر لے گا مجھے جنت پر، میں اطاعت متعات نہیں، میں مزے کروں گا، تو میں اس نے کتنی بھی نیکیاں کی ہوں اسی لمحے حضر سے نام کٹ جائے گا، برائی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، حتیٰ کہ برائی کرتا کرتا دوزخ میں چلا جائے. لیکن فیصلہ انسان کا اپنا ہے. یہ جو کتابیں لکھی ہیں یہ علم الہی سے لکھی ہیں، اللہ کو پتا ہے کون کہاں جائے گا، لیکن جائے گا اپنے فیصلے سے، اس لیے نہیں کہ لکھے ہوئے کی وجہ سے مجبور ہو گیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ فنبذہما پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ مبارک دیا، پھر وہ ان کو پیچھے پھینک دیا. تو خارج میں تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا کہ پیچھے گرتی کسی کو نظر آتی، آپ نے پیچھے پھینک دی، غائب ہو گئی، تھا خارج میں تو وجود نہیں تھا، وہ تو دل کے نور سے نظر آ رہی تھی. ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة فريق في السعير. پھر آپ نے فرمایا تمہارا پروردگار بندوں سے فارغ ہو چکا, قرآن کریم میں طے ہو گیا ایک فریق جنت میں جائے گی اور ایک فریق دوزخ. لوگ ہر بندہ دو میں سے ایک حال میں ہوگا, یا جنت میں جائے گا یا دوزخ میں. اس طرف بلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اس طرف بلانے والے خود اللہ جل شانہ اپنی کتاب کے ذریعے بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, اور دوسری طرف اکیلا شیطان ہے, وہ دوزخ کی دعوت دے رہا ہے. اب فیصلہ بندے پر ہے کس کی دعوت قبول کرتا ہے. جدھر دعوت قبول کرے گا اس انجام کو پہنچے گا. من ابی خزامت عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت رکی النصر کیہا وَدَوَانَ لَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاتٌ لَتَّكِيهَا هَلْ تُرَدُّ مِن قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ هِيَ مِن قَدْرِ اللَّهِ. حضرت ابو حضامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دیں کہ ہم دم جھاڑ پھونک کرواتے ہیں, دم درود کراتے ہیں, پڑھواتے ہیں, دوا سے بھی علاج کرتے ہیں, مرض ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, دوا کھاتے ہیں, یا اور بھی ذرائع ہیں مشکلوں سے بچنے کے لیے, تکلیفوں سے بچنے کے لیے قدرتی ذرائع ہم اختیار کرتے ہیں, تو کیا یہ ذرائع یا دم درود یا دوا اللہ کی تقدیر کو پھیر دے کہ تقدیر نے تو بیمار کر دیا تھا, دوا نے ٹھیک کر دیا, تقدیر نے تو ایک مرض چموڑ دیا تھا, ہم نے پھونک مروائی, دم کرایا, وہ ٹھیک ہو گیا, تعویذ کھلایا, ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے, یہ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں, وہ جانتا ہے کہ فلاں بیماری کا فلاں بندہ دم سے علاج کرے گا تو میں اسے ٹھیک کروں گا, فلاں بندہ دوا سے علاج کرے گا تو میں اسے شفا دے دوں گا. فرمایا یہ کوئی نئی خبر نہیں اللہ کے لیے, ان سب باتوں سے وہ باخبر ہے, یہ بھی تقدیر. ایک اور جگہ آتا ہے, ارشاد ہوتا ہے کہ دعا سے چیزیں بدل, فرمایا دعا بھی تقدیر ہے, یہ بھی اللہ کے علم ہے, وہ بھی ایک سبب ہے, ذریعہ اللہ کے لیے اسے جانتے, اس میں بھی خود اثر پیدا کرتے. رواہ احمد و ترمذی ابن ماجہ, یہ حدیث احمد ترمذی اور ابن ماجہ تین کتابوں میں موجود ہے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغازو فی القدر فغضب حتی احمر وجهه حتی کانما فقیا فیہ مرجنۃ حبہ الرمان قال بہذا امرتم بہذا ارسلت الیکم انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر عظمت علیکم مظمت علیکم ان لا تنازعوا فی. رواہ ترمذی وابن ماجہ نہو عن عمر ابن شعیب عن ابیہ عن جدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہم بیٹھے تھے اور بحث چل رہی تھی صحابہ کرام میں تقدیر کے بارے, کہ تقدیر کیا ہے, بندہ مجبور محض ہے, یہ کرتا مرضی سے ہے, وہ علم الہی ہے یا وہ فیصلہ ہے, یہ تقدیر, اس میں بحث چل رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بحث سنی تو آپ بہت ناراض, بہت غصہ آیا آپ کو, اور جب آپ ناراض ہوتے تھے تو رخ انور سرخ ہو جاتا تھا, لیکن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس دن تو آپ کا رخ انور اتنا سرخ ہوا جیسے ہم نے سمجھا کہ سرخ انار کے دانے رخ انور پر نچوڑ دیے گئے, رخ انور لال سرخ ہو گیا. اور آپ نے فرمایا ابحاظہ امیر تم ام بحاظہ ارسل تو علیکم, کیا تمہیں یہ حکم دیا گیا, یہ دین ہے تمہارا کہ دین میں بحث کرو, یا میں اس لیے مبعوث ہوں کہ تم تقدیر پر بحث کرو؟ تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئیں وہ اسی مباحثے کی وجہ سے, کوئی کچھ کہتا تھا کوئی کچھ کہتا تھا, یہ علم الہی ہے. تم احکام ماننے کے مکلف ہو, تمہارے لیے حلال حرام نیک بد واضح ہے, تم اپنا کام کرو, تم تقدیر الہی میں بحث کر کے کیا لیتے ہو؟ اس کا علم ہے, اس کے فیصلے ہیں, تم کون ہوتے ہو اس میں مداخلت کرنے کا؟ تم اپنی فکر کرو کہ تم کیا کر رہے ہو, کس فیصلے کی طرف, کس راستے کی طرف جا رہے ہو. اور فرمایا انما ہلکا من کانا قبلکم ہین تنازعوا فی ھذا, پہلی تم سے پہلی امتیں جو ہلاک ہیں ان میں بڑا سبب یہ تھا کہ وہ بھی کام نہیں کرتے تھے, تقدیر میں بحث کرتے رہتے تھے انہی بحثوں کی وجہ, یعنی غیر ضروری مباحثوں میں پر دین پر عمل نہیں کرتے تھے, مباحثے بہت کرتے تھے اور انہی میں پڑھ کر تباہ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. عظمت علیکم عظمت علیکم, فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں, میں تمہیں قسم دیتا ہوں ان بحثوں میں نہ پڑھو, اتنی فکر عمل کی کرو, تلاش کرو نیکی کو, اللہ کے ارشاد کو, رسول اللہ کے فرمان کو, اسے سینے سے لگاؤ, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو, ان بحثوں میں نہ پڑھو. یہ ترمذی ابن ماجہ نے روایت کی ہے, اور عمر ابن شعیب نے اپنے باپ اور اپنے دادا سے بھی یہ حدیث روایت کی ہے. ونبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق آدم من قبضۃ فقبضها من جميع الارض فجاءها بنو آدم على قدر الارض منهم احمر والابيض والاسود وبين ذلك والصال والهضم والخبيث والطيب رواه احمد والترمذی وابو داود. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے سب زمین سے لیا گیا, یعنی وجود آدم علیہ السلام کی جو مٹھی پر خاک تھی اسے روئے زمین سے لیا گیا, زمین کے ہر ٹکڑے سے ذرات لیے گئے. تو فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹے زمین کے موافق پیدا ہوتے ہیں, کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے, کوئی نرم خو ہے کوئی سخت مزاج ہے, کوئی پاک ہے اور کوئی ناپاک ہے, کہ لوگوں کے مزاج اپنے اس خمیر کے مطابق ہیں. وہ جو خمیر کے مطابق چیزیں ہیں وہ آسان لگتی ہیں, اسے بدلنا ہمت کا کام ہوتا ہے, محنت کا کام ہوتا ہے. اگر اسی پر بندہ رہے تو عمریں ضائع کر بیٹھتا ہے, لیکن اگر دامان رسالت تھام لے تو پھر اس کے پاس موقع ہے کہ ان تخلیقی عادات کو بھی اگر ان میں خرابی ہے تو نیکی سے بدل سکتا ہے. یعنی یہی کمال ہے نور نبوت کا, یہی کمال ہے کتاب الہی کا, کہ جو وہ تخلیقی مزاج ہے وہ بدل جاتا ہے اور انسان نیکی کے, اگر دامان رسالت نہ تھامے تو مزاج کے تابع ہوتا ہے, جانوروں کی طرح, کوئی بیل کی طرح زندگی گزار گیا, کوئی اونٹ کی طرح, کوئی بھیڑیے کی طرح, کوئی شیر کی طرح, کوئی خنزیر کی طرح, کوئی لومڑ کی طرح, کوئی گیدڑ کی طرح. تو عموماً مشاہدات جن لوگوں کو ہوتے ہیں تو ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں رؤیت اشکال, لوگوں کی حقیقی صورتوں کا دیکھنا, شکلوں کا دیکھنا رؤیت اشکال. اگر وہ مراقبہ کیا جائے تو شہروں کے شہر ان میں انسان ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بڑے خلوص سے اللہ اللہ کرنے والا کوئی شخص ملے, نہایت ہی عاشق ہو اللہ کے احکام کا, عاشق ہو اتباع رسالت میں فنا ہو, اس کی شکل انسانی ملے, ورنہ جانوروں سے بستیاں بھری پڑی ہیں. اور پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حلال جانوروں کی صورت میں نظر آتے ہیں, بیل, گائے, بھیڑ, بکری, حلال جانور جو ہیں ان کی صورت میں نظر آتے ہیں تو یہ صاحب نجات ہیں. یعنی ان میں انسان ہونے کا درجہ تو نہیں ہے لیکن یہ دوزخ سے بچ جائیں, اور دوزخ ہی تو مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں, دوسروں کو ایذا دینے والے اجدہوں کی صورت میں نظر آتے ہیں, شراب خور امیمن خنزیر کی صورت میں نظر آتے ہیں, اسی طرح زانیوں کی الگ صورت ہوتی ہے, بدکاروں کی الگ ہوتی ہے, چوروں کی الگ, ڈاکوؤں کی الگ, جس جانور سے مشابہت ہو اگر وہ مراقبہ کیا جائے تو شہروں کے شہر درندوں سے, موذی جانوروں سے پٹے پڑے ہیں, خال خال ان میں حلال جانور ملتے ہیں, اور کہیں کوئی انسان تو نظر آ جائے تو یہ تو اللہ کا احسان ہے. تو فرمایا اللہ نے روئے زمین سے مٹی جمع کی, دنیا کی ساری زمین میں جو سیل ہیں ہر سیل کا ایک مزاج ہے, انہیں سل سے اجدہا بنتا ہے, انہیں سلوں سے درندہ بنتا ہے, انہیں سے بھیڑیا بنتا ہے, انہیں سے حلال جانور بنتے ہیں, انہیں سے سونا بنتا ہے, انہیں سے ہیرا بنتا ہے, انہیں سے لوہا بنتا ہے, انہیں سے چاندی بنتی ہے, انہیں سے سکہ بنتا ہے, وہی سل ہیں نا, ان کی مختلف صورتیں ہیں. تو فرمایا انسان کا مزاج بھی یہ ہے, آدم علیہ السلام کی مٹی بھی روئے زمین سے ایک مشت قدرت باری نے دی, اس میں روئے زمین کے سلوں کے سارے اثرات موجود ہیں. اب انسان جس طرف مائل ہو جاتا ہے, ہیرا بننا چاہتا ہے تو ہیرا بن جاتا ہے, سکہ بننا چاہتا ہے تو سکہ بن جاتا ہے, بھیڑیا بننا چاہتا ہے تو بھیڑیا بن جاتا ہے, انسان بننا چاہتا ہے تو انسان بن جاتا ہے, کہ اس کے مطابق ڈھلتے رہتے ہیں, کوئی گورا, کوئی سفید, کوئی سیاہ, کوئی سرخ, اسی طرح کوئی خوش باش, کوئی رنجیدہ طبیعت, کوئی پاکیزہ طبیعت, کوئی خبیث. تو اللہ کریم نے یہی نزول کتاب اور بعثت رسالت کا یہی مقصد ہے کہ اگر وہ ان سارے مزاج تو اس میں سارے موجود ہیں, اگر وہ دامان رسالت تھام لے تو پھر انسان بن سکتا, نہ تھامے تو کسی نہ کسی درندے کی صورت میں چلا جائے گا. اپنا انتخاب تو اس کا وہی ہوگا نا کہ میں ہر ایک کو چیر پھاڑ کر کھا جاؤں, میں دوسروں کا مال ہڑپ کر جاؤں, میں دوسروں کو ایذا دوں, تو کسی نہ کسی درندے, کسی نہ کسی موذی جانور کی شکل میں ڈھل جائے گا. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق خلقہ فی ظلمہ تن فالق علیہ من نوری ان اصاب من نور مصابہ من ذالک نور اہتدا ومن اخطا ضل فذالک اقول جف القلم علی علم اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے اللہ نے اپنی خلقت کو اندھیرے میں پیدا کیا. یعنی جب تخلیق ہوتی ہے تو کوئی روشنی, کوئی ہوا, کوئی اہتمام, کچھ نہیں, عدم سے وجود میں آ جاتا, کچھ نہیں ہوتا تو اس چیز وجود میں آ جاتی ہے, پھر اسے اپنے نور سے آشنا کیا. اب یہ اس پر ہے, تخلیق پر ہے کہ اگر اس نے اس نور کو ہاتھ ڈال لیا, اس طرف متوجہ ہو گیا, اس کو سینے سے لگا لیا تو اس نے راہ پائی, ہدایت پا گیا, اور جس نے اس طرف توجہ نہ کی وہ نور اسے نہ پہنچا, وہ اپنے حال میں مست رہا, گمراہ ہو گیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں اللہ کے علم پر قلم خشک ہو گیا, یہ فیصلہ ہو گیا, پتہ چل گیا ازل سے کہ کون نور کی طرف بڑھے گا, کون ادھر پشت کر کے بھاگے گا. یعنی علم الہی میں آ گیا. اب کرنا تو لوگوں نے اپنی مرضی سے, زبردستی نہیں, لیکن لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے. یہ بھی تعلیمات نبوت میں سے ہے کہ کوشش کرو نور الہی کی طرف بڑھیں. اللہ کا نور کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اللہ کا نور ہے, اللہ کی کتاب. ہمارے پاس اللہ کا نور ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع, دامان رسالت. دامان رسالت کو تھام لو, قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو, تمہیں اللہ کا نور نصیب ہوگا, تم انسان بن جاؤ گے. چھوڑ دو گے, پیسہ جمع کر لوں, بڑا آدمی بن جاؤں, لوگوں میں بڑی شہرت ہو جائے, ڈاکو مشہور ہو جاؤں, قاتل مشہور ہو جاؤں, چوری کر لوں, عیش کروں, اس میں ظلمت میں ڈھل جاؤ گے, شیطان کے ساتھ چلے جاؤ گے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مکلب القلوب ثبت قلبی علی دینک فقلت یا نبی اللہ آمنا بک بما جئت به فهل نخاف علینا قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصحاب اللہ یقلبها کیف یشاء. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ملے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. فقول تو یا نبی اللہ آمنا بک بما جئت به, یا رسول اللہ ہم آپ کی رسالت و نبوت پر بھی ایمان لائے, اور جو آپ اللہ کی طرف سے لائے قرآن اور اس کی تشریح حدیث شریف پر, اس پر بھی صدق دل سے ایمان لائے. پھر یہ ہر وقت جو آپ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرا دل نیکی کی طرف, آپ تو سراپا نور ہیں, سراپا نیکی ہیں, نیکی کی رہنما ہیں, آپ کا دامن ہی نیکی ہے, آپ کی ذاتی نیکی کی دلیل ہے. تو انہوں کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ ہم سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم نہ بھٹک جائیں, اس لیے آپ یہ دعا اکثر مانگتے ہیں. وَقَانَ نَخَافُ عَلَيْنَا, آپ کو ہم سے خطرہ ہے کہ کہیں ہم سے کوتاہی یا سستی نہ ہو, اس لیے آپ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو نیکی پہ قائم رکھ. کالا نام, آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک سمجھا, میں یہ تمہارے لیے امت کے لیے دعا کرتا رہتا. اب یہ تو امت پہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ امت کے لیے دعا فرماتے رہتے تھے. اب امت اس احسان کو کس طرح ادا کرتی ہے, اس کو کتنا اہمیت دیتی ہے, اس کو کتنا سمجھتی ہے, یہ جواب تو امت کے دل میں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصحاب اللہ یقلبها کیف یشاء, انسانی دل اللہ کریم کے دست قدرت کی انگلیوں میں ہیں, جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے. جس نے معاملہ عظمت الہی کو قبول کر کے اطاعت کا معاملہ رب سے استوار کر لیا, اس کا نیکی کی طرف پھیر دیتا ہے. جس نے اللہ کی پرواہ نہ کی, عظمت الہی کی پرواہ, اس کا برائی کی طرف پھیر دیتا ہے. کہ ادھر جانا چاہتے تو ادھر جا کے دیکھ. یہ ترمذی اور ابن ماجہ دو کتابوں نے روایت کی ہے. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل القلب کریشة بأرض فلات یکلبها الرياح ظهرا لبطن. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت, رسول اللہ نے فرمایا کہ دل کی مثال پر کی مانند ہے, جو میدان میں پڑا ہوا ہے, ہوائیں اسے پیٹ پیٹ کی طرف پھیرتی رہتی ہیں. آپ نے فرمایا انسانی دل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پر جنگل میں کہیں کھلے میدان میں پڑا ہو, ہوائیں چل رہی ہوں, کوئی اسے الٹا کر دیتی ہو, کوئی اسے سیدھا کر. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک وسیع میدان ہے, انسانی قلب میں طاقت ہے خواہش کرنے کی، آرزو کرنے، ایک طرح سے ایک ہوا آتی ہے، وہ اللہ کی اطاعت اتباع رسالت سے لبریز ہے، وہ اسے سیدھا کر دیتی ہے، سیراب کر دیتی ہے، اللہ کی طرف لے جاتی ہے. پھر دوسری طرف سے ایک جھونکا آ جاتا ہے، اس میں نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، برائی کی طرف دلچسپی ہوتی ہے، گناہ کی آرزو ہوتی ہے، وہ بھی اسے چھیڑتی ہے، پلٹ کر الٹا کر دیتی ہے. یعنی خواہشیں دونوں طرح کی آ سکتی ہیں ہر بندے. اب وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کس خواہش پہ عمل کرتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے، یہی امتحان. ہر بندے کو دونوں طرح کی آرزو ہو سکتی ہے. ایک بندہ برائی کر رہا ہے لیکن اس کے دل میں نیکی کی خواہش آ سکتی ہے، قبول کرتا ہے. ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، اس کسی بھی لمحے اس کے دل میں گناہ کی خواہش بھی کروٹ لے سکتی ہے. اب وہ اس پہ عمل کرتا ہے یا نہیں. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى یؤمن باربع یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ تعصنی بالحق ویؤمن بالموت والباس بعد الموت ویؤمن بالقدر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار باتوں پہ یقین نہ کر لے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تحقیق میں اللہ کا رسول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سچے دل سے قبول کرے ایک بار، موت کے ساتھ ایمان لائے، موت کو فنا نہ سمجھے. جیسا اللہ کریم نے خبر دی ہے کہ موت ایک تبدیلی ہے، جس طرح آدمی زمین میں منتشر ہے پھر اللہ اسے باپ کی پشت میں منتقل کرتا ہے، ایک تبدیلی ہے. پھر باپ کی پشت شکم مادر میں جاتا ہے، ایک اور تبدیلی، ایک جان سے دوسرے جان چلا گیا. شکم مادر سے دنیا میں آتے ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ایک جہان سے دوسرے جہان، اسی طرح دنیا سے برزخ میں چلا جاتے تو ایک تبدیلی ہے حالت کی، ایک حالت سے دوسری حالت کو چل گیا. موت فنا کا نام نہیں ہے کہ مر گیا تو قصہ ختم ہو گیا. یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کر برزخ میں پہنچ گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، برزخ انتظار گاہ ہے، قیامت تک وہاں انتظار کرے گا. وہاں جیسا بندہ ہے ویسا اہتمام ہوگا، کوئی معزز ہے تو اچھا اہتمام ہوگا، کوئی منکر ہے تو جیسا چوروں کا اہتمام حولات ہوگی. تو گویا برزخ کے عذاب و ثواب ایک انتظار گاہ میں جس پائے کا بندہ ہے اس پائے کی رہائش ہے. چور ہے تو ظاہر ہے حولات میں ہوگا، کوئی افسر ہے معزز ہے تو وہ وی آئی پی اسے ٹریٹمنٹ، کو عام آدمی ہے تو اسے بھی ایک منجی بسترا دے دیا جائے گا. اور پھر موت کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان رکھے، یہ بھی یقین ہو کہ پھر میدان حشر میں جانا ہے، وہاں فیصلہ ہونا ہے، اللہ دوزخ سے بچائے اور جنت نصیب کرے، اس کا پکا یقین ہو. بندہ کیوں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جب یہ آخرت کا یقین کمزور ہوتا ہے پھر نافرمانی پہ دلیر ہو جاتا ہے. وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، اور اس بات پہ یقین رکھتا ہو کہ میرا اللہ ازل سے ہر چیز جانتا ہے، یہی تقدیر ہے، اس کے علم سے کچھ پوشیدہ نہیں. ان چار باتوں پہ جو یقین رکھتا ہو وہ مسلمان ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من امتی لیس لہما فی الاسلام نصیب، کہ میری امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میری امت میں دو طبقے ایسے ہیں جن کا اسلام سے رائی برابر بھی تعلق، خود کو مسلمان کہتے ہیں. امت تو حضور کی ساری دنیا ہے، آپ سب کی طرف مبعوث ہوئے. وہ دو طبقے کون ہیں؟ فرمایا مرجئہ تو والقدریہ، دو طبقے ہیں، ایک مرجئہ اور ایک قدریہ. مرجئہ لمبی بحث ہے اور قدریہ کی بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن مختصراً مرجئہ جو ہے یہ رجاء سے ہے، رجاء امید کو کہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو جی چاہے کرو، تو اللہ نے تو بخشنا ہی ہے، ہم امت میں ہیں اور امت بخشی جائے گی. نیکی کرو برائی کرو، اس میں ہمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بخشش کی امید رکھو، جو جی چاہے کیے جاؤ. یہ مرجئہ ہے. قدریہ وہ کہتے ہیں ہمارا کرنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہر کوئی تقدیر کے تابع ہے، جو اللہ نے کروانا ہے وہ ہوگا، جو کرتے رہو، جو ہو رہا ہے اللہ ہی کروا رہا ہے. نیکی کر رہے ہو اللہ کروا رہا ہے، گناہ کر رہے ہو اللہ کروا رہا ہے، بے فکر کیے جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیالات جن دو طبقوں کے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رواہ ابو داؤد، روی ترمذی و نحوہ. ابو داؤد اور ترمذی اور ایسی دوسری کتابوں نے بھی یہ روایت کیا ہے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یکون فی امتی خصف و مسخ وذلک فی المکذبین بالقدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جزوی طور پر دو عذاب آئیں گے، چونکہ اجماعی عذاب تو اللہ نے حضور کی بعثت پر ختم کر دیا، یعنی ساری مخلوق پر ایک دم نہیں آئیں گے، لیکن کچھ لوگوں پر آئیں گے عذاب. ان میں ایک خصف ہوگا، یعنی زمین میں دھس جانا، زلزلوں کا آنا، پہاڑوں کا گرنا، انسانوں کا، مکانوں کا، شہروں کا اس میں دب جانا، زمین کا پھٹ جانا اور گھروں کا اس میں غرق ہو جانا، ایک عذاب یہ ہوگا. وہ مسکن اور شکلیں مسخ ہو جائیں گی، چہرے ڈراؤنے ہو جائیں گے، رنگ مقدر ہو جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے. یہ جزوی طور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ عذاب الہی کی وجہ سے ان کے چہرے ڈراؤنے ہو جائیں گے، شکلیں مسخ ہو جائیں گی. کچھ لوگوں پر خصب کا عذاب آئے گا، دھس جائیں گے زمین میں. یہ کن لوگوں پر ہوگا؟ فرمایا وذلک فی المکذبین بین القدر، یہ لوگ تقدیر کے منکر ہوں گے، اللہ کریم کے علوم کو کامل مکمل نہیں سمجھتے. یہ سمجھتے ہوں گے دنیا میں ہم نے اپنی ہمت سے کرنا ہے، اللہ اور اس کی قدرت کا اس میں کیا، ہم جو جی چاہے کریں گے. فرمایا ایسے لوگوں پر یہ عذاب آئیں گے. تو اب یہ عذاب تو اللہ معاف کرے عام ہے اور ہر سال آ رہے ہیں، کوئی ڈوب کر مر رہا ہے، کوئی مکان دھس رہے ہیں مر رہا ہے، کوئی زمین پھٹ رہی ہے مر رہا ہے، کہیں پہاڑ گر رہے ہیں مر رہے ہیں. کبھی ہم نے اس کی بنیادی وجہ پر غور کرنے کا تکلف کیا ہے؟ گھر گھر دہشت گردی ہے، شہر شہر میں قتل عام ہے، کہتے ہیں اسے روک دو. ٹھیک ہے، جسم پہ پھوڑے نکلتے ہیں، خون کی خرابی سے نکلتے ہیں، عارضی علاج یہ ہے کہ اس پھوڑے کو چیرو، مواد نکال دو، پٹی لگاؤ، دو چار دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن مستقل علاج یہ ہے کہ خون صاف کرنے کی دوا کھاؤ، خون صاف ہو جائے تاکہ پھوڑے نکلے نہیں. دہشت گردی کا علاج آپریشن ہے، دہشت گردوں کو پکڑو اور انہیں سر عام پھانسی دو. یہ پردے میں پھانسی دینا، سزا دینا، اسلام کے نزدیک سزا پر عمل درآمد سر عام کیا جاتا کہ صرف ایک بندے کو سزا نہ ہو، دیکھنے والے سارے مجمع کو عبرت ہو. سزا سے مراد ایک اس بندے کو کیے کی سزا دینا، ایک اس سے مراد ہے کہ معاشرے میں عبرت بھی ہو، دوسروں کے لیے وہ عبرت کا سبب بنے. تو انہیں سر عام پھانسی دو، چوکوں میں پھانسی لگایا جائے، لیکن یہ مستقل علاج نہیں ہے. دس کو پھانسی لگائیں گے، دس اور پیدا ہو جائیں گے، بیس پیدا ہو جائیں گے، بیس کو پھانسی لگائیں گے، پندرہ اور آ جائیں گے، پندرہ کو گولی ماریں گے، سترہ اور آ جائیں گے. خون جو خراب ہے، تو خون کی صفائی کا بھی علاج کریں. سارا نظام کافرانہ ہے، معیشت سودی ہے، سارا نظام آپ کا جو سیاست ہے وہ بھی انگریز کی بنائی ہوئی ہے، تعلیمی نظام آپ کا غلامانہ انگریز کا دی جس میں اللہ رسول کا نام ہی نہیں ہے، اور سارا سول سروس سارا ڈھانچہ جو ہے وہ غیر اسلامی ہے، تو اس میں سے شرفا پیدا ہوں گے، فرشتے پیدا ہوں گے، نیک لوگ پیدا ہوں گے. مدرسوں پہ الزام آتا ہے، مدرسوں پہ پابندی لگا دو، لیکن جو لڑکے یونیورسٹیوں کے قتل عام اور دہشت گردی کر رہے ہیں اس کا کیا ہوا؟ یہ بادشاہ خان یونیورسٹی میں مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے بندہ قتل کر دیا، یا لاہور پنجاب یونیورسٹی میں جو لڑائی ہوتی ہے کوئی مارے جاتے ہیں مدرسے سے لوگ جاتے ہیں. وہ بھائی سارا نظام تعلیم ہی تل پٹ ہے. ایم بی بی ایس کی اسٹوڈنٹ وہ لڑکی جو سن سے بھاگ کر آئی اسے مدرسے والوں کا، تو پورے نظام کی خبر لیجئے. مدرسے والوں کو بھی چاہیے، مدرسے والوں سے ہمیں بہت شکایت ہے، مجھے تو مدرسے والوں سے سخت گلا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے ان پر کہ بڑا کام کر رہے ہیں اور دین کی شمع جلا کر بیٹھے اور بے شمار لوگوں کو دینی معلومات قرآن حدیث فقہ پڑھا رہے ہیں. لیکن اس سارا تعلیم کو ہم کیا کریں؟ 70 سال ہو گئے پاکستان بنے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، ایسے مدرسے بھی ہیں جن کا 3-3 کروڑ ماہانہ خرچہ ہے. قوم زکات سے، صدقات سے، عطیات سے وہ خرچہ پورا کر رہی ہے. یہ مدرسے والے ان لوگوں کو پڑھا کر کہاں غرق کر رہے ہیں؟ یہ میدان میں کوئی ہے، ملتا ہے کوئی آپ کو بازار میں دکاندار ہو کوئی آپ کو ملتا ہے فارغ و تحصیل، بس کا ڈرائیور ہو کوئی آپ کو ملتا ہے فارغ و تحصیل، عالم تھانے دار ہو کوئی، تحصیلدار ہو کوئی، جج ہو کوئی، مجسٹریٹ ہو کوئی، فوجی کپتان کرنیل جرنیل ہو کوئی، ملتا ہے؟ تو پھر یہ 70 سال سے انہیں کہاں غرق کر رہے ہیں؟ کئی سال پہلے کا انداز ہے کہ اندازاً 35 لاکھ ہر سال مدارس سے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، ان کی مدرسے کی ڈگری ایکویلنٹ ٹو برابر ہے ایم اے کے. اور اب تو انہوں نے جدید تعلیم بھی شروع کر دی ہے، دینی تعلیم سے ہی فارغ کرتے اور ایم اے بھی کراتے ہیں. یہ سارا کر کے انہیں کہاں غرق کر دیتے ہیں؟ یہ لوگ جرنیل ہوتے، یہ لوگ جج ہوتے، یہ لوگ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے، یہ لوگ ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوتے، یہ لوگ اسمبلی کے ممبر ہوتے، یہ لوگ گورنر اور وزیر اور منسٹر ہوتے تو ہم کوئی نیکی کی امید کرتے، کوئی تبدیلی آتی. جنہوں نے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے وہاں تو وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں کل شریف نہیں آتا، کلمہ شریف نہیں آتا. تو پھر ہم ان مدارس کی اس آؤٹ پٹ کو کیا کریں؟ یہ جاتی کہاں ہے اور 70 سال سے کہاں جا رہی ہے؟ اس سوال کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے کہ اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، لاکھوں لوگ ہر سال نکلتے ہیں. کم از کم یہ 15-20 سال پہلے کا انداز ہے کہ 35 لاکھ سالانہ نکل، نئے مدرسے کتنے بن گئے؟ آپ شاید 40-45 لاکھ سالانہ نکلتے ہوں. تو 70 سال سے اگر 40 کا انداز ابھی لاگ آ لیا لائے تو 40 لاکھ سالانہ کو 70 سے ضرب دو تو یہ تو اربوں میں چلی جائے گی، کروڑوں میں چلی. کروڑوں اربوں لوگ جاتے کہاں ہیں؟ کوئی نظر آتا ہے کہیں میدان میں؟ تو پھر انا للہ انا الیہ راجعون تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ وہ تبدیلی تو جو میدان، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے گاڑی کو وہ موڑے گا یا جو پیچھے لٹک رہا ہے؟ تو یہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں یہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ تھانوں میں تھندار کیوں نہیں لگتے؟ یہ ضلع کے ایس پی کیوں نہیں لگتے؟ یہ ڈی آئی جی آئی جی کیوں نہیں لگتے؟ یہ فوج کے جنرل کیوں نہیں بنتے؟ یہ منسٹر اور صوبائی گورنر کیوں نہیں بھی آتے؟ یہ گاڑی کے پیچھے لٹک رہے ہیں، پھر ان کو ہم کیا کریں؟ پھر کہتے ہیں اسلام نافذ کرو. کون نافذ کرے؟ جنہیں کلمہ نہیں آتا وہ اسلام نافذ کرے؟ جنہیں پتہ ہی نہیں اسلام کسے کہتے ہیں، کفر کی حدود کیا ہیں، وہ اسلام نافذ کریں؟ آپ کہاں جاتے ہو؟ یہ جو 3-3 کروڑ ایک مدرسے کا خرچ ہے، 2 کروڑ عام مدرسوں کا خرچ ہے، یہ تو سارا قوم کا پیسہ ہے نا، کوئی زکوٰۃ ہے، کوئی صدقات ہیں، کوئی قربانی کے چمڑے ہیں، کوئی عشر ہے، تو اس کو واپس آپ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ بات میری سمجھ میں آتی نہیں کہ یہ لاکھوں افراد غرق کہاں ہو جاتے ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ یہ چھوٹا سا ادارہ ہے ہمارا، الحمدللہ یہاں کے طالب علم آپ کو ایس ایس پی ملتے ہیں، کرنیل ملتے ہیں، سیشن جج ملتے ہیں، 87 سے شروع ہوا، کوئی اتنی لمبی عمر بھی نہیں اس کی۔ ہمارا ایک عزیز ایڈیشنل سیشن جج تھا، اپنے شہر کی جامع مسجد میں تراویح اس نے پڑھائی، مزہ آیا نا کہ سیشن جج جامع مسجد میں تراویح پڑھا رہا ہے۔ یہ مدارس سے نکل کر کہاں جاتے ہیں؟ کوئی سیشن جج، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی تحصیلدار، اور کوئی دکاندار ہی صحیح، ہمیں تو بازار میں بھی کوئی نہیں نظر آتا۔ کہ یہ تو پتہ ہو لوگ کہیں کہ یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، جو اس کی جائز قیمت ہے وہ بورڈ پہ لگی ہوئے پیسے دو، چیز بھی ٹھیک ہوگی، قیمت بھی پوری ہے، یہاں بحث کی ضرورت نہیں۔ کوئی ہے یہاں سے چیز خرید لو یہ نکلی نہیں ہوگی، انہوں نے اصلی رکھی، دو نمبر نہیں بھیجتے، یہ عالم دین ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ کوئی ہے؟ کوئی بس ڈرائیور ہی کوئی نہیں کہ وہ نلکا لگو تو بریک مار دے کہ زہر کا وقت ہو گیا، پانی بھی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، شاید کتنی سواریاں بھی اتر کر پڑھ۔ کوئی ہے؟ تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ اس کے باوجود حکومت پیچھے لگی ہے کہ مدرسوں سے کوئی نکل کر آگے آ ہی نہ جائے، یعنی انہیں فکر ہے۔ وہ کیوں مدارس پہ پابندیاں بڑھاتے رہتے ہیں؟ اس ڈر سے کہ یہ نکل کر کہیں آگے آ نہ جائے، ہماری موجیں ختم ہو جائیں گی۔ اور کیا ہے مدارس میں؟ کوئی بم بنانا سکھائے جا رہے ہیں؟ خطرہ انہیں یہ ہے کہ ہماری سیٹیں نہ، انہیں ہوش ہی کوئی نہیں، وہ پھر ڈر رہے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں۔ جیسے سارا عالم ہے کفر لڑ رہا ہے کہ کہیں مسلمان بیدار نہ ہو جائے، مسلمانوں کو فکر نہیں، مزے سے ڈٹ کے سو رہے ہیں۔ دنیا ساری میں سکیمیں بن رہی ہیں کہ کہیں مسلمان پھر اسلام کو لے کر اقتدار میں نہ آ جائے، مسلمانوں کو یاد ہی کوئی نہیں۔ وہی حال ہمارے ملک ہے، ان دینی اداروں کو یاد ہی کوئی نہیں، اور وہ لوگ لڑ رہے ہیں کہ کہیں کوئی مولوی ملک کا سربراہ نہ بن جائے، وزیر اعظم نہ بن جائے، صدر نہ بن جائے، گورنر نہ بن جائے، دینی مدرسوں پر یہ پابندی لگا دو وہ۔ بھائی دہشت گردی تو یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے بھی کر رہے ہیں، بچے تو بچے بچیاں بھی کر رہی ہیں، وہاں پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ اور ان صاحب مدارس کے پاس کوئی جواب نہیں، پتہ نہیں یہ بندے پڑھا پڑھا کر کہاں گاڑ رہے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مخلوق جا کہاں رہی ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القدریت مجوس ہذہ الامہ، ان مرضوا فلا تعودوہم وان ماتوا فلا تشہدوہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ یہ جو قدریہ ہیں یہ اس امت کے مجوسی ہیں، خود کو شامل امت میں کرتے ہیں، عقیدے ان کے آتش پرستوں کے ہیں، تو اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی نہ کرو، مر جائیں تو ان کے جنازے پر مت حاضری، مت جاؤ ان کے جنازے کی۔ انہوں نے عظمت الہی کا انکار کر کے اپنے جرائم اللہ کے ذمہ لگا دیے کہ ہم جو کرتے ہیں وہ ہم سے اللہ کرا رہا، ہم مجبور محض ہیں، جرم خود کرتے ہیں، اب ایک حد تک ہم اس میں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم جب بھی کوئی برائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو تقدیر تھی، وہ اچھا کام کرتے ہیں تو یہ میرا کمال ہے، میں نے کیا۔ یہ بھی ایک حد تک اس طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ غلطیاں تو قدرت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہیں، اور جو اچھائی ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت اپنی جگہ ہے، ہماری ذمہ داری اپنی جگہ ہے۔ تو یہ ڈرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بھی معفرسی نہ کی جائے، جنازہ نہ پڑھ جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجالس اہل القدر ولا تفاتحوهم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا قدریہ کے ساتھ نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف فیصلے لے جاؤ حکومت لے جاؤ. حضور اکثر نے فرمایا کہ یہ جو لوگ عمل تو خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہی لکھا ہوا. وہ پچھلے دنوں ایک بندے نے وہ اس کے بھائی نے ایک بے گناہ اپنی بھابھی کو گولی مار دی بلا وجہ. وجہ کیا تھی کہ یہ نمازیں بہت پڑھتی ہے اور پانی ضائع کرتی ہے, پانی ملتا ہی نہیں. تو ٹینکی سے پانی لے رہی تھی, اس نے اسے گولی مار دی کہ سارا دن پانی ضائع کرتی رہتی ہے, وضو کرتی. تو اس کا بھائی کہہ رہا تھا کہ بس یہ اللہ کی طرف سے ایسا لکھا ہوا تھا, یعنی اس کا گناہ نہیں ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی ترقی ہے اور کبھی بھی انہیں آگے نہ آنے دو کہ یہ فیصلے کر سکیں. کوئی چھوٹی سی یونٹ کا بھی انہیں سربراہ یا حکمران, انہیں قوت فیصلہ نہ دو. ان کا فیصلہ تو پہلے دن سے ہی خراب ہے کہ نیکی اپنے ذمہ لیتے ہیں, برائی اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعفنا صلی اللہ علیہ. اللہم ربنا لا تصرف علینا من لا یرحمنا, انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا, انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین وألحقنا بالصالحین, وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد.